بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کمانڈو سیریز کی جلد نمبر 4 کانتا زہریلی لڑکی ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے جن کے نام یہ ہیں: کمانڈو جلد نمبر 1 ٹارگٹ پٹھان کوٹ، کمانڈو جلد نمبر 2 کشمیر کے سرفروش، کمانڈو جلد نمبر 3 کالی ماتا کے ناک، کالی ماتا کے ناک، کمانڈو جلد نمبر 4 کانتا زہریلی لڑکی، کمانڈو جلد نمبر 5 دہلی ایکشن، کمانڈو جلد نمبر 6 قاتل فگار، کمانڈو جلد نمبر 7 ہینڈز اپ. اس کتاب کے مصنف ہیں اے حمید. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. کمانڈو جلد نمبر 4 ایک محب وطن پاکستانی کمانڈو کی سچی کہانی. کانتا زہریلی لڑکی. مصنف اے حمید. مقبول اکیڈمی، سرکلر روڈ، چوک اردو بازار، لاہور. جملہ حقوق محفوظ ہیں. اہتمام مقبول، ملک مقبول احمد، مقبول اکیڈمی، 199 سرکلر روڈ، چوک انارکلی، لاہور. قیمت 400 روپے. مطبع خورشید مقبول پریس، لاہور. ہماری چند مطبوعات: گوروں کے دیس میں، مصنف عطاء الحق قاسمی. سرگوشیاں، مصنف عطاء الحق قاسمی. ذرا انگلستان تک، مصنف علی سفیان آفاقی. دیکھ لیا امریکہ، مصنف علی سفیان آفاقی. سرگوشی، مصنف غلام ثقلین نقوی. متاح دل، مصنف مرزا ادیب. صحرا نورد کے خطوط، مصنف مرزا ادیب. صحرا نورد کے رومان، مصنف مرزا ادیب. دشت نظر سے آگے، مصنف رشید امجد. ہم تو چلے رنگون، مصنف اے حمید. جاپان کی ڈمپل، مصنف اے حمید. خانہ بدوش کے خطوط، مصنف اے حمید. جنگل روتے ہیں، مصنف اے حمید. جھیل اور کنول، مصنف اے حمید. گلاب کی ٹہنی، مصنف اے حمید. درد روشن ہے، مصنف ام امارا. تلاش منزل قمر نقوی. عجیب لڑکی، مصنف قمر نقوی. پیارے بیٹے مسعود حمید بٹ کے نام. صفحہ نمبر 7. ویسے بھی اب کافی دن گزر چکا تھا. اگر ان فوجیوں نے سگنل دے دیا ہوتا تو اب تک وہاں اسرائیلی فوج کی پوری ڈیزرٹ فوج پہنچ چکی ہوتی. ٹرک کا فریم ہی باقی رہ گیا تھا. انجن جل کر سیاہ ہو گیا تھا. اس میں سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا. یہاں گرمی اور تپش بڑھ گئی تھی. میں نے لکڑی کا چھوٹا کریٹ اٹھا کر کاندھے پر رکھا، اپنے والے ریت کے ٹیلے کی طرح بڑھا. راستے میں دونوں یہودی سپاہیوں کی لاشیں صحرا کی تپتی ریت پر ادھر ادھر پڑی تھی. اب میں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی. چمڑے کے بٹوؤں میں سے مجھے کل 50 اسرائیلی ڈالر ملے. چنگم اور شناختی کارڈ میرے کسی کام کے نہیں تھے. ان کی رائفلیں، میگزین پاؤچ بھی میرے لیے بیکار تھے. جس یہودی کی لاش میرے ٹیلے کی ڈھلوان پر پڑی تھی اس کی تلاشی لی تو مزید 15 ڈالر ملے. ایک اوپنر تھا، ایک خط کا جو اس کی ماں نے تحریر کیا تھا. میں نے اسے پڑھے بغیر ہی لاش کی جیب میں ہی رہنے دیا. اس لاش پر بھی چونٹیاں چڑھ گئی تھی. لکڑی کا کریٹ میں نے ایک طرف رکھ دیا. سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جا رہا تھا اور ریت کے ٹیلے کا سایہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف گھوم آیا تھا. میں قمیض کے بغیر تھا، صرف اسپتال والوں کا دھاری دھار پاجامہ ہی پہنا ہوا تھا. دور ریت پر پڑی لاشوں میں سے ایک لاش کی پتلون اور دوسرے کی خاکی قمیض اتار کر پہنی، کیونکہ ایک سپاہی کی قمیض خون سے لتھڑی ہوئی تھی، دوسرے کی پتلون پر خون جم رہا تھا. ایک کے جوتے مجھے پورے آ گئے. یہ جوتے اگرچہ بھاری تھے لیکن صحرا میں چلنے میں بڑے کام آ سکتے تھے. پیٹ میں گوشت اور ٹھنڈا مشروب گیا تو اپنے آپ بنود کی تاری ہونے لگی. صحرا میں گرم ہوا چل رہی تھی لیکن سائے میں قدرے سکون تھا. ایک ہی ڈر تھا کہ ان فوجیوں کی تلاش میں پیچھے سے کوئی دوسری کمپنی نہ آ جائے. یہ خیال مجھے پریشان کرنے لگا. مگر اتنی دیر گزر گئی تھی، ان لوگوں کی تلاش میں ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. تاہم ان کے آنے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. صحرا میں دھوپ نے آگ سی لگا رکھی تھی. اس دہکتے ہوئے جہنم میں چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. جہاں ٹرک کو آگ لگی تھی वहाँ मुझे दूरबीन कहीं नहीं मिली थी, शायद उसे वो फौजी अपने साथ ट्रक में ले गया था जो ट्रक के धमाके में ही जलकर राख हो गया। तबीयत इस खतरे से परेशान हो गई कि अगर पीछे से कोई दूसरा ट्रक आ गया जिसमें यहूदी बैठे होंगे तो एक ऐसी मुसीबत नाजिल हो जाएगी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा, मैं उनसे अपने आप को ना बचा सकूंगा। मेरी आंखों में जो थोड़ी देर पहले गुनूद की सी छा रही थी वो गायब हो गई। मेरे सामने एक तवील सहरा था जिसमें धूप की वजह से भाप की लहरें उठती महसूस हो रही थी। सूरज पीछे देखा तो संगलाख टीले दूर तक तेज तपिश में वीरान वीरान नजर आए। आसमान पारे की तरह सूरज की तमाचे से कांप रहा था। दूर से किसी हेलीकॉप्टर या ट्रक वगैरह की आवाज भी नहीं आ रही थी। कभी ख्याल आता कि पीछे से कोई नहीं आएगा, सूरज ढलने तक किसी जगह पर पड़े रहना चाहिए। अगर एक बार तपते हुए आग बरसाते सहरा में चल पड़ा तो फिर जिंदा ना बच सकूंगा। कभी ख्याल आता कि नहीं यहाँ नहीं ठहरना, खतरे से खाली नहीं, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल चलना चाहिए। मैंने कोका कोला किस्म के मशरूब के टिन के छोटे गोल डब्बों को जो तादाद में 13 आदत थे खोखे में से निकाल कर बाहर रख लिया। इसी कश्मकश में दोपहर डल गई, मैंने मजीद दो डब्बे पी लिए। अब मैंने चलने का इरादा बांध लिया क्योंकि धूप में वो पहले जैसी तमादत और शिद्दत बाकी नहीं रही थी। कोका कोला के 10 डब्बे मैंने कुछ पतलून और कमीज की जेबों में, कुछ को पतलून की पेटी में उड़स लिया, गोश्त के पार्चे भी रुमाल में लपेट कर साथ रख लिए। राइफल में पूरा मैगजीन भरा खुदा का नाम लेकर सहरा में चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख एक बार फिर जनूब मशरक की तरफ था क्योंकि मेरे हिसाब से यरूशलम इसी तरफ वाकई हो सकता था। सूरज मगरिब में पथरीले टीलों के पीछे उतर रहा था। रेत के टीलों के साए लंबे हो रहे थे, फजा में तपिश कम हो गई थी, रेत खुश्क और भुरभुरी थी, भारी बूट रेत में धस धस जाते थे। मैं कदम कदम चल रहा था, सहराई रेत कहीं एकदम से किसी छोटे से नशेब में गिरने लगती और कहीं ऐसा घड़ा आ जाता जैसे वहाँ रेत के भंवर हूँ। यहाँ बाकायदा कोई रास्ता नहीं था, सहरा में बड़े अजीब अजीब शराब नजर आया करते हैं। मैं इन शराबों की हकीकत से वाकिफ ना था, जो लोग शराब से बाखबर नहीं होते उनकी परेपकारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। धूप गर्म हवा और रेत में मिले हुए चांदी के जरात की वजह से सहरा में कभी दूर दरिया नजर आते हैं, कभी दरख्तों के झुंड दिखाई देते हैं, कभी रेलगाड़ी दौड़ती नजर आती है तो कभी किसी शहर की उल्टी इमारतें दिखाई देती हैं। ये सब कुछ एक साइंसी उसूल के तहत होता है जिस पर मैं इस वक्त बहस नहीं करूँगा। बहरहाल आपने भी किताबों में ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भूला भटका शख्स सहरा में मारा मारा फिर रहा था कि अचानक उसे जरा फासले पर दरिया की लहरें उछलती नजर आई, उनकी तरफ दीवानावार बढ़ने लगा और दरिया भी उसी रफ्तार से आगे आगे भागता चला गया। दूसरी जंग अजीम में जब बिन गाजी के सहराओं में पंजाबी फौज जनरल रूमील की फौज से बरसर पैकार थी, उनमें से कई एक का कहना है कि हमारी कंपनी सहरा में एक जगह पहुंची तो हमने देखा कि दूर सहरा में एक बहरी जहाज गुजरा था। हमें से कई सिपाही तो शशदर रह गए और उन्हें भूत प्रेत का करिश्मा समझने लगे, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि वहां से दूर समंदर में कोई जहाज सफर कर रहा था जिसका अक्स समंदर की गर्म भाप के साथ उठकर जब फजा में ऊपर जाते तो वहां से तिरछी किरणों के जरिए नजदीकी सहरा में उसका उल्टा अक्स दिखाई देने लगता है। क्योंकि जिस वक्त मैंने अपना सफर शुरू किया उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गए थे, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई शराब नजर नहीं आ रहा था। अगरचे धूप में वो तमाजत नहीं रही थी, शाम मेरे ऊपर ऐसा बोझ लदा हुआ था कि मैं करीब करीब एक फरलांग ही चलाऊंगा कि पसीने में शराबूर हो गया और सांस चढ़ गया। मैं एक जगह सांस लेने को बैठ गया, मेरी जेबों में भरे हुए टिन मुझे तंग कर रहे थे लेकिन उनमें मीठा पानी था जो सहरा में आबे हयात से भी बढ़कर था, मैं उन्हें नहीं फेंक सकता था। राइफल भी बेहद कारामद थी, कुछ देर सस्ताने के बाद फिर चल पड़ा। यूं ही चलते चलते सूरज मगरिब में गुरूब हो गया। सूरज के डूबते ही सहरा में अंधेरे की पतली सी धुंध उतर आई। इसकी वजह यह थी कि धूप की किरणों में जो रेत के जरे चमक रोशनी पैदा कर रहे थे वो एकदम खत्म हो गई थी। साथ ही रेत भी जो चंद लम्हे पहले छोटे छोटे अंगारों की तरह दहक रही थी अब ठंडी पड़ गई थी, जिसकी वजह से फजा खुनक होना शुरू हो गई थी। उससे मुझे बड़ी तस्कीन मिली। मैंने रेत पर अपना सफर जारी रखा। एक जगह जब प्यास ने बहुत तंग किया तो एक टिन खोला, दो घूंट मशरूब के पिए और टिन जेब में रख लिया। जब आसमान पर सितारे नमूदार हुए तो मैं सहरा में काफी दूर तक निकल आया था। रेत का वो टीला जहाँ से मैंने अपने सफर का आगाज किया था दूर अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी समंदर में सफर कर रहा हूँ, ऐसा समंदर जो किसी करामत से एकदम से रेत बन गया। चारों तरफ अंधेरे में सहरा की वसतें हद नजर तक फैली हुई थी। मशरक की एक तरफ एक बड़े से चमकते सितारे को मैंने अपना रहनुमा बना लिया, उसकी रहनुमाई में चलने लगा। خدا جانے کتنی دیر تک چلتا رہا ہوں گا کہ تھک گیا. بوٹوں میں پھنسے ہوئے پاؤں درد کرنے لگے. میں ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گیا, رائفل ایک طرف اپنے پاس ہی رکھ دی, پاؤں جوتوں سے نکال لیے, ڈبے بھی جیبوں سے نکال کر اپنے پاس ہی رکھ دیے. ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں رکھنے سے بڑی فرحت ملی. یہی ریت دن میں انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھی. میں چل تو پڑا تھا مگر صحرا میں ایسے مقام پر آ گیا تھا کہ دن کے وقت جب سورج سوانحصے پر آئے گا تو میرا برا حال ہوگا. میری یہی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے راتوں رات ان ریت کے ٹیلوں کے پاس پہنچ جاؤں جن کی کوہان دور اندھیرے میں نظر آ رہے تھے. اسی خیال سے میں نے زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور چند لمحے آرام کرنے کے بعد ساز و سامان اٹھا کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا. جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں, صحرا میں رات کو سفر کرنا آسان ہوتا ہے. آسان ان معنوں میں کہ صحرا میں اندھیرا اتنا گھنا نہیں ہوتا کہ ہمیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. ستاروں کی روشنی میں صحرا کے ذرے ہلکی ہلکی لو دینے لگتے ہیں جو تاریکی کو روشنی کی ایک دھیمی سی دھن میں بدل دیتے ہیں. فضا کی خنکی اور ٹھنڈی ریت پر چلنے سے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی. مصیبت یہ تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں دور نظر آتے ریت کے ٹیلوں کا ابھار بھی پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. یہ میرا وہم تھا یا حقیقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن ریت کے ٹیلے اتنے فاصلے پر معلوم ہو رہے تھے. یہ فاصلہ جیسے کم نہیں ہو رہا تھا. میں قدم قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. میرا خیال ہے کہ آدھی رات تک میں یوں ہی چلتا رہا, کسی جگہ پل بھر کے لیے دم لینے کو رک جاتا اور پھر چل پڑتا. اب محسوس ہوا کہ ریت کے ٹیلے بڑے ہو گئے, ان کا حجم بڑھ گئے, وہ قریب آ رہے تھے. مجھے پیاس لگ رہی تھی لیکن میں کھلے ٹن کا باقی مشروب پینے سے گریز کر رہا تھا. مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی. یہ مشروب آب حیات تھا, اس کو میں انتہائی ضرورت کے وقت گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہتا تھا. رات کا پچھلا پہر آ گیا, مشرق کی طرف افق کی لکیر نیلی اور سبز ہونے لگی. ریت کے جس ٹیلے کو میں ایک ہی ٹیلا سمجھ رہا تھا وہ ایک طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا, دور مشرق افق تک پھیلتا چلا گیا. میرا دل ایک بار تو بیٹھنے لگا, یا اللہ کہیں میں اس لکو تک صحرا میں مرنے کے لیے تو نہیں آ گیا, کیونکہ بظاہر یہ صحرا کہیں ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس مصیبت میں بھی صحرا کی خوبصورتی سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر کے ستاروں بھرے آسمان پر سے نیلی روشنی کا نور سا نیچے اتر رہا ہے. ایک سحر تاری کر دینے والی عجیب سی مہک فضا میں بس گئی تھی. خدا جانے یہ ریت کی خوشبو تھی یا ریت کے اندر چھپے ہوئے نظر نہ آنے والے پھولوں کی مہک تھی. ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگی تھی. اس میں روح کو تر و تازہ کر دینے والی توانائی تھی. کبھی کبھی ایسی آواز آتی جیسے کوئی اور سرگوشی کر رہی ہو. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کسی نشیبی جگہ پر ریت کے اپنے آپ پھسل کر گرنے کی آواز تھی. گہرائی ریت کے سناٹے اور خاموشی کا صرف وہی شخص تصور کرتا ہے جس نے کبھی راتوں کو صحرا میں پیدل سفر کیا ہو. یہ خاموشی دل پر قدرت کی ہیبت طاری کر دیتی ہے. کسی وقت خاموشی جیسے اپنے آپ سرگوشیاں کرنے لگتی ہے, کسی وقت ایسی چپ ساتھ لیتی ہے کہ انسان کو اپنے سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. محسوس ہوتا ہے کہ انسان خلا میں آ گئے جہاں کوئی آواز نہیں, کوئی وزن نہیں, کوئی فضا نہیں, کوئی روشنی نہیں. ہر طرف خلا ہی خلا ہے, عدم ہی عدم ہے. ازل سے لے کر ابد تک وقت کی گردش رک گئی تھی, رک گئی ہے, تھم گئی ہے, ساکت ہو گئی ہے. جب پو پھٹی تو میں ریتیلے ٹیلوں کے سلسلے کے قریب پہنچ چکا تھا. یہ ٹیلے مجھے صحرا کی جلتی بھنتی دھوپ سے بچا سکتے تھے, مجھے دن بھر پناہ دے سکتے تھے. سورج نکلنے تک میں سلسلے میں پہنچ گیا. یہ دیکھ کر میرا دل دھکتے رہ گئے کہ ان ٹیلوں کی ڈھلانیں اتنی ترچھی تھی کہ وہاں کسی سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ان پر سورج ہر طرح سے پڑتا تھا. چنانچہ جب سورج نے اپنا دہکتا ہوا چہرہ مشرق افق سے نکال کر صحرا پر ایک نگاہ ڈالی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی ٹیلے کے پہلو میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں دھوپ نہ ہو. ان ٹیلوں کا رخ کچھ ایسا تھا کہ دھوپ ان پر چاروں طرف سے آتی تھی. سورج کے نکلتے ہی فضا نے تیزی سے گرم ہونا شروع کر دیا. رات بھر کی شبنم سے بھیگی ریت کی ٹھنڈک حرارت بن کر خارج ہونے لگی. میں کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ان ٹیلوں کے درمیان آ گیا. سب سے شدید خطرہ یہ تھا کہ کہیں میں ان ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹک نہ جاؤں. ان ٹیلوں میں اگر آدمی ایک بار بھٹک کر راستے کی درست سمت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کی لاش وہیں ٹیلوں کے درمیان گرم ریت پر کہیں پڑی ہوتی ہے اور پھر گدھ نوچ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ میں چلتے وقت خاص طور پر سورج سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا. ابھی سورج طلوع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میری رائفل کی نالی گرم ہو گئی. مجھے فوراً کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں اس آگ سے بچ سکوں جو سورج کے جلوں میں بڑھتی چلی آ رہی تھی. ٹیلے ایسے تھے جیسے کسی نے بلڈوزروں کی مدد سے بڑے اہتمام سے ریت کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے ہوں. اس قسم کے ریت کے دیو پیکر ڈھیر سے نکل کر دوسری طرف آیا تو دیکھا کہ آگے صحرا میں گہرے گھڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ گھڑے ایسے تھے جیسے پہاڑوں میں وادیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. خوش قسمتی سے گھڑے میں مجھے چھوٹا سا شگاف دکھائی دیا. یہ گڑھا کسی بہت بڑے پیالے کی طرح تھا، میں اس میں اتر رہی تھا کہ نرم ریت میں پھسلتا ہی چلا گیا۔ سہم میں جا کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چھوٹے سے شگاف کی طرف بڑھا۔ شگاف زیادہ چوڑا نہیں تھا، میں نے رائفل کے بٹ کی مدد سے اسے مزید کشادہ کر دیا۔ اب اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ میں اندر نیم دراز ہو سکتا تھا، یہاں دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ میں نے اپنی رائفل اور جوتے اتار دیے، مشروب کے ڈبے نکال کر ایک طرف رکھ دیے۔ پاؤں جوتوں سے نکلے تو بے حد سکون محسوس ہوا، میری ایڑیوں پر زخم سے آ گئے تھے، جوتا ایڑیوں کے ساتھ رگڑ کھاتا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے بچا ہوا مشروب پیا، گوشت کے بچے ہوئے 6 پارچوں میں سے 2 پارچے کھا لیے۔ بھوک اور پیاس کسی حد تک بہل گئی، میں اس سے زیادہ مشروب اور پارچے استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرا قلیل ترین راشن تھا۔ اور سفر خدا جانے کس قدر طویل تھا، میں نے ٹانگیں شگاف سے باہر کر لی اور لیٹ گیا۔ رات بھر کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، سورج سوانحے پر تھا، ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ جس شگاف میں پڑا تھا اس میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، مگر گرم لو کے تھپیڑے یہاں بھی پریشان کر رہے تھے۔ مشروب کے ٹن بھی گرم ہو گئے تھے، ایک ٹن کو کھول کر پیا، 2 پارچے کھائے اور اونگنے لگا۔ یوں جاگتے اونگتے صحرا کا شدید گرم ترین دن گزر گئے۔ شام کو گوشت کا ایک پارچہ کھایا، ٹن پیا اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر مشرق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ یوں ہی دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے مجھے صحرا میں 3 دن گزر گئے۔ میرے پاس کھانے کے لیے صرف گوشت کا آدھا پارچہ اور پینے کو ایک مشروب کا ایک ٹن رہ گیا تھا۔ میں کب تک اور اسے سنبھال سنبھال کر استعمال کرتا۔ چوتھے روز ایک جگہ گڑھا کھود کر صحرا کی تیز دھوپ سے بچ کر بیٹھا تھا کہ یہ پارچہ اور مشروب کا ٹن بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس سوائے رائفل کے اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی بستی یا شہر ضرور دکھائی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صحرا میں راستہ بھول گیا ہوں اور ایک ہی جگہ چکر لگا رہا ہوں۔ اسی روز صحرا میں بڑی شدید آندھی آ گئی، میں نے قمیض اتار کر اپنے سر کے اوپر ڈال لی اور گھڑے میں اکڑوں بیٹھ گئے۔ آندھی کی آتی ایک بھیانک طوفان تھا۔ جب آندھی رکی تو میرے اوپر ریت ہی ریت پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جھاڑ کر گھڑے سے باہر نکالا تو دیکھا کہ ریت کے پرانے ٹیلے غائب تھے، ان کی جگہ نئے ٹیلے مورے سے وجود میں آ چکے تھے۔ میں ان ٹیلوں کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ آندھی کے بعد فضا تھوڑی دیر کے لیے خنک ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی آسمان سے وہی آگ برسنا شروع ہو گئی۔ چوتھی رات آئی تو میں سفر کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ میرے پاس کھانے پینے کو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں صحرا میں سفر کرنا انتہائی خطرناک بات تھی۔ صحرا میں ابھی تک مجھے کوئی چشمہ وغیرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ خدا جانے اسرائیلیوں کا یہ صحرا کس نوعیت کا تھا کہ سینکڑوں میل چلے جائیں آپ کو نہ کوئی نخلستان ملے گا نہ پانی کا چشمہ۔ پہلے تو رات کا اندھیرا چھا گیا، پھر ستارے پوری آب و تاب سے چمکنے لگے، تو صحرا میں پھیکی پھیکی دھیمی سی روشنی نے اندھیرے کو دھندلا کر دیا۔ فضا بھی خنک ہو گئی۔ میں نے سوچا یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ میں سفر جاری رکھوں، کیونکہ سفر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے صبح تک کسی صحرائی بستی میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں اپنی جائے پناہ سے نکل کر ریت پر چلنے لگا۔ میرا رخ ایک بار پھر اسی ستارے کی طرف تھا جو ہر روز رات کو مشرق سے آسمان پر چمکتا تھا۔ خدا جانے یہ کون سا ستارہ تھا، سامنے کوئی ریت کا ٹیلا آ جاتا تو میں اس کے اوپر چڑھنے کے بجائے اس کے پول سے گھوم کر پھر ناک کی سیٹ میں آ جاتا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ دور چلنے پر تھکن محسوس ہوتی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان خشک ہو کر لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ رائفل جو میرے کاندھے پر لٹک رہی تھی مجھے بہت بڑا بوجھ لگتی تھی، لیکن میں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، میرے بچاؤ کا یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ چلتے چلتے رات کے کسی لمحے میں میں صحرا میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بائیں جانب ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹیلوں کا سلسلہ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہاں ایک طرف گہری گھاٹی دکھائی گھاٹی نظر آ رہی تھی، اندھیرے میں گھاٹی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریت کے بڑے بڑے ڈھیر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، پیاس نے ڈھال کر دیا تھا۔ میں تھک کر ایک جگہ ریت کے ڈھیر کے پاس خود بھی ڈھیر ہو گیا۔ میں ٹھنڈی ریت پر بالکل چت لیٹ گیا، پھر اٹھ کر ریت کو مٹھی میں لے کر نچوڑنے کی کوشش کی، مگر پانی کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی۔ ٹھنڈی ریت کو آنکھوں ہونٹوں اور گالوں پر لگایا، میرے سر اور داڑھی مونچھ کے بال کافی بڑھ آئے تھے۔ رائفل ریت پر میرے پاس ہی پڑی تھی، نقاہ سے میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کی حضور دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور صحرا کی بھیانک موت سے بچائے۔ میری آنکھیں بند تھی کہ مجھے ایسی آواز سنائی تھی جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر رائفل اپنے ہاتھ میں لی اور صحرا کے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز قریب آ کر دور ہو گئی، چند لمحوں کے بعد پھر وہی آواز آئی۔ میں نے بائیں طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک خچر یا گدھا اندھیرے میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ڈھیروں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں کھسڑتا ہوا ان ڈھیروں کے پاس گیا کہ وہ ایک گدھا تھا، شاید اسے بھی میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ زور سے چیخا اور ایک طرف بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سوچا کہ شاید یہ کوئی بھوت پریت تھا، لیکن بھوت پریت پر میرا اعتقاد نہیں تھا یہ گدھا اس بات کی علامت تھی کہ یا تو قریب ہی کوئی آبادی تھی یا پھر یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہوگا جس سے بچھڑ کر یہ گدھا یہاں رہ گیا. لیکن عام طور پر صحرا میں چلنے والے قافلوں میں گدھے نہیں ہوتے. یقیناً یہاں قریب کوئی بستی ہے. میرے دل میں زندگی کی نئی امید روشن ہو گئی اور میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا جس طرف گدھا گیا تھا. میرا رخ مشرق سے ہٹ کر شمال مشرق کی طرف ہو گیا تھا. آگے ریت کی چڑھائی تھی. یہ ایک اونچا ٹیلا تھا. ٹیلے پر چڑھ کر میں نے دوسری طرف دیکھا تو میرے حلق سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی. دوسری جانب صحرا میں دور ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی. یہ روشنی کسی چراغ یا لالٹین کی تھی. پیچھے پس منظر میں اونچے درختوں کے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے. میں نے اپنے آپ کو ٹیلے کے ڈھلان پر گرا دیا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا. پھر اٹھا اور روشنی کی سمت چلنے لگا. میں محتاط بھی ہو گیا تھا. یہاں اسرائیلی فوج کا کوئی کیمپ بھی ہو سکتا تھا. میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا. کمزوری بے حد محسوس ہو رہی تھی. بھوکے پیاسے رہ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی خواب چھاننے کی کمانڈو ٹریننگ کام آ رہی تھی, جس کی وجہ سے حوصلہ بلند تھا. میں اپنے آپ کو شدید بھوک پیاس میں سنبھالے ہوئے تھا. یہ ایک مخصوص صحرائی خیمہ تھا جس کے باہر بانس کے ساتھ ایک لالٹین لٹک رہی تھی. لالٹین کی بتی دھیمی تھی اور اس کی روشنی ارد گرد ہی پڑ رہی تھی. میں نے ریت پر پوزیشن سنبھال لی تھی. خیمے کے آس پاس کوئی مویشی یا انسان دکھائی نہیں دیتے تھا. خیمے کا سامنے والا پردہ بھی اوپر کو اٹھا ہوا تھا. ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. میں نے لیٹے لیٹے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا. وہی گدھا بھاگتا چلا آ رہا تھا. مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر سے گزر کر خیمے کے باہر رک جا کر رک گیا. پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا. گدھے کی موجودگی وہاں کسی انسان کی موجودگی کی دلیل تھی. ہو سکتا ہے کہ لوگ خیمے میں سو رہے ہوں. میں نے کونیوں کے بل ایک ماہر کمانڈو کی طرح خیمے کی طرف رینگنا شروع کر دیا. خیمہ اب میرے سامنے تھا. لالٹین کی دھیمی روشنی میں اس کا پردہ اوپر اٹھا ہوا تھا. باہر کوئی مٹی کا مٹکا یا کھجور کی سخت بھی نہیں بچھی ہوئی تھی. میں سانس روک کے آنکھیں پھاڑے خیمے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. خدا جانے اندر بدو لوگ سو رہے تھے یا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں رینگتا ہوا خیمے کے عقب میں آ گیا. خیمے کی دیواروں کے پردے میں جگہ جگہ سوراخ تھے. یہ کوئی کیمپ نہیں تھا بلکہ کیونکہ کیمپ موم جامے کے بنے ہوتے ہیں اور یہ اونٹ کے بالوں سے بنائے ہوئے سیاہ کمبلوں سے تیار کیا گیا تھا. میں نے ایک جگہ سے موٹا کپڑا اوپر اٹھا کر اندر نگاہ ڈالی. خیمے کے اندر دروازے کی جانب سے لالٹین کی دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ خیمہ بالکل خالی تھا. زمین پر کچھ کمبل بچھے تھے. وہاں کوئی انسان نہیں تھا. میں کوہنیوں کے بل رینگ کر خیمے کے اندر داخل ہو گئے. سب سے پہلی جو چیز مجھے نظر آئی وہ کونے میں ریت میں آدھا دفن ایک مٹکا تھا جس کے اوپر ایک ڈونگا اوندھا پڑا تھا. میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا. تام چینی کے ڈونگے میں مٹکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی گیا. پانی آب حیات کی آبشار بن کر میرے جسم میں اترا تو میری آنکھیں روشن ہو گئیں. میں دوسرا ڈونگا بھی پی گئے. پانی پینے سے کھوئی ہوئی توانائی بحال ہوئی تو ماحول کا جائزہ لیا. خیمے کی ایک جانب لکڑی کے دو تین بکس پڑے تھے. انہیں کھلا تو اندر سے پرانے کپڑے نکلے. ان بکسوں کے اوپر ایک جانب خیمے کے بانس کے ساتھ ایک پوٹلی لٹک رہی تھی. اسے اتار کر کھولا اور لالٹین کی روشنی میں لا کر دیکھا تو اس میں کھجور کا گڑ اور جوار کی روٹی کا آدھا ٹکڑا بندھا تھا. وہیں کھڑے کھڑے ساری روٹی اور گڑ کھا گئے. مٹکے میں سے پانی کا ایک اور ڈونگا نکال کر پیا. کمبل پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ خیمہ کس کا ہو سکتا ہے. اس خیمے کے لوگ کہاں چلے گئے؟ رات کو صحرائی لوگ خیموں سے دور کبھی نہیں جاتے. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ روٹی کھانے اور پانی سیر ہو کر پینے کے بعد میرے جسم کی نقاہت اور کمزوری بہت حد تک دور ہو گئی تھی. سوچنے کی صلاحیت بھی پھر سے بیدار ہو گئی تھی. اب میں نے باہر نکل کر چاروں طرف گھوم پھر کر خیمے کا جائزہ لیا. آس پاس کوئی دوسرا خیمہ بھی نہیں تھا. ریت میں گھڑا کھود کر چولہا بنایا گیا تھا جس میں راکھ پڑی تھی. خیمے میں پلاسٹک اور تام چینی کے کچھ برتن بھی نظر آئے تھے. لکڑی کے بکسوں میں عورتوں کے پرانے لباس بھی تھے. مجھے یہی سوال پریشان کر رہا تھا کہ اس خیمے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں. خیمے کے باہر لالٹین غالباً اس لیے روشن کر دی گئی تھی کہ یہ دور سے نظر آ جائے اور جو لوگ اس خیمے میں رہتے ہیں وہ صحرا میں راستہ نہ بھول جائے. میں خیمے کے باہر ریت پر بیٹھ گیا. کچھ فاصلے پر گدھا خاموش بیٹھا تھا. ستاروں کی روشنی میں مجھے اس کا بڑا سا سر صاف نظر آ رہا تھا. اچانک گدھے نے اپنا سر اوپر اٹھا کر ایک طرف گھمایا. اس نے یقینی طور پر فضا میں کسی انسان کی بو پا لی تھی. میں نے رائفل اپنے ہاتھ میں لی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی. مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا لیکن گدھے کا چوکس ہونا بے مقصد نہیں تھا. میں جھکے جھکے ایک طرف کو دوڑا اور خیمے سے کچھ فاصلے پر ریت کی ایک ڈھیری کے پیچھے چھپ کر لیٹ گیا. میری آنکھیں اس طرف لگی تھی جدھر گدھا دیکھ رہا تھا. گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے منہ پر اٹھا کر زور سے آواز نکالی. اس نے منہ پر اٹھا کر زور سے آواز نکالی اور پھر دوڑ پڑا دور شمال کی جانب. صحرائی ریت کی پھیکی تاریکی میں دو اونٹوں کے ہیولے ابھرے. میں نے رائفل میں میگزین بھر لیا تھا. اس کا سیفٹی کیس چڑھا کر میں نے نالی کا رخ اونٹوں کی طرف کر دیا. دونوں اونٹ آہستہ آہستہ چلتے خیمے کی طرف آ رہے تھے. میری نظریں ان پر گڑی تھی. اونٹ قریب آ گئے. اگلے اونٹ پر دو اونٹ سوار تھے اور پچھلے اونٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا. دونوں اونٹوں کو خیمے کے دروازے کے قریب لا کر بٹھا دیا گیا. پھر یہ تینوں آدمی نیچے اتر آئے. لالٹین کی دھیمی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ان میں ایک عورت تھی جس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے. اس کے منہ پر بھی پیا کپڑا بندھا تھا. کیا یہ ڈاکو ہیں اور اس عورت کو کہیں سے اغوا کر کے لائے ہیں؟ وہ عورت کو کھینچتے ہوئے خیمے کے اندر لے گئے. خیمے کا پردہ انہوں نے نیچے گرا دیا. خیمے کے اندر سے مجھے ان کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی. ایک بار ایک آدمی نے تیزی سے کہا, جابر تمہیں گولی مار دے گا, یہ اس کی امانت ہے. یہ جملہ عبرانی زبان میں بولا گیا تھا. میں گھات لگائے ریت کی ڈھیری کے پیچھے خاموش لیٹا تھا. اس کے بعد کسی کی آواز نہ آئی. کوئی پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ دونوں آدمی اپنے لمبے لمبے جبے لہراتے خیمے کا پردہ اٹھا کر آستینوں سے منہ پہنچتے باہر نکلے. شاید انہوں نے مٹکے میں سے سیر ہو کر پانی پیا تھا. انہوں نے کوئی بات نہ کی. دونوں خاموشی سے اپنے اپنے اونٹوں پر جا کر بیٹھ گئے. اونٹ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے. پھر انہوں نے صحرا میں اسی طرح چلنا شروع کر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے. گدھا اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گیا. جب دونوں اونٹ سوار میری اندھیرے میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں اٹھ کر خیمے کی طرف بڑھا. دو قدم چل کر رک گیا. سوچا نہ جانے یہ عورت کون ہے, کہیں میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں. لیکن اس وقت وہ عورت خود مشکل میں گرفتار تھی اور یہ لوگ اسے کہیں سے اغوا کر کے لائے تھے. اس وقت اسے میری مدد کی ضرورت تھی اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے اس علاقے خاص طور پر یروشلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں. میں پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہو گیا. پردہ گرنے کی وجہ سے خیمے کے اندر اندھیرا تھا. میں نے خیمے کے دروازے پر سے پردہ اوپر اٹھا دیا اور لالٹین کی مدھم روشنی اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت جس کا منہ سیاپٹی سے بندھا تھا خیمے کے بیچ والے بانس کے ساتھ رسی سے بندھی سر جھکائے بیٹھی تھی. مجھے داخل ہوتے دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی. میں نے اس کے منہ سے پٹی بندھی پٹی کھول دی. وہ عبرانی زبان میں گڑ گڑا کر بولی, بھائی میری عزت میری خاوند کی امانت ہے. میں نے کوئی جواب نہ دیا. میرے کاندھے سے لٹکی ہوئی رائفل دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی. میں نے اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی. وہ اپنی کلائیوں کو پھیلاتے ہوئے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں نے اسے مٹکے میں سے پانی نکال کر پلایا. وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کہا, بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو, تمہاری عزت میری عزت ہے. اس عورت کی عمر 30-32 برس کے درمیان لگتی تھی. رنگ یہودی عورتوں کی طرح کھلتا ہوا صاف تھا. آنکھیں سیاہ اور بال بھی سیاہ اور لمبے تھے. چمکتی آنکھوں میں ایک معصوم اور پاکیزہ چمک تھی. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر سسکیاں پھیر کر رونے لگی. میں نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ لوگ اسے کیوں اغوا کر کے لائے ہیں؟ کیا یہ کسی دشمن قبیلے کے لوگ ہیں؟ اس عورت نے بھیگی ہوئی احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور بتایا کہ وہ ریخاش کی بیوی ہے. ہمارا انگوروں اور انجیروں کا باغ ہے. یہاں سے 20 کلومیٹر دور دارانہ بستی میں ہمارا گھر ہے. میرا خاوند کاروبار کے سلسلے میں جیرکو گیا ہوا ہے. آج رات میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ پانچ ڈاکو دیوار کود کر ہماری حویلی میں آ گئے. انہوں نے ہمارے نوکر اور کنیز کو ایک کوٹری میں بند کر دیا. ہمارا سامان لوٹا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے. آدھے راستے میں آ کر تین ڈاکو کسی دوسرے قصبے میں ڈاکہ ڈالنے چل دیا اور مجھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ اس ویران جگہ کی طرف روانہ کر دیا. تمہیں اب موسیٰ کی قسم میرے بھائی, مجھے یہاں سے نکال کر میرے گھر پہنچا دو. میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا کہ جیرکو یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اس عورت نے اپنا نام خارزلی بتایا تھا. کہنے لگی, ہماری بستی سے جیرکو شہر کو لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر جاتے ہیں. پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولی, مجھے یہاں سے لے چلو, ڈاکو آ گئے تو میری عزت لوٹ جائے گی. میں نے رائفل پر ہاتھ رکھ کر کہا, میرے پاس یہ رائفل موجود ہے, تم فکر کیوں کرتی ہو؟ لیکن 15-20 کلومیٹر کا صحرائی راستہ ہم پیدل کس طرح طے کر سکتے ہیں؟ ہمیں سواری کی ضرورت ہوگی. خاصی پریشان ہو گئی. کہنے لگی, کیا تمہارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے بھائی؟ تم یہاں کس پر سوار ہو کر آئے تھے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم ہماری فوج میں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میرا نام اشکول ہے. یہ میں نے نام یاد رکھ لیا تھا. میں فوج میں نہیں ہوں. اپنے ایک دوست کے ساتھ شکار کرنے صحرا میں نکلا تھا کہ ہم راستہ بھول کر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. یہاں خیمے کے باہر جلتی ہوئی لالٹین دیکھ کر ادھر آ گئے. یوں تم سے ملاقات ہو گئی. میں نے ان دونوں ڈاکوؤں کو تمہیں یہاں بند کرتے دیکھ لیا تھا. جب وہ چلے گئے تمہیں اسی نیت سے اندر آیا کہ تمہیں ان بے رحم صفاق انسانوں سے نجات دلاؤں. قاضلی نے خیمے سے باہر جھانک کر دیکھا. میں کمبل کے خیمے کے اندر کمبل پر بیٹھا تھا, وہ میرے پاس آ کر کمبل پر بیٹھ کے بولی, بھائی اشکول ہمیں یہاں سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جانا چاہیے, دن چڑھتے ہی سارے ڈاکو یہاں آ جائیں گے, ان کے پاس بھی بندوقیں ہیں, پھر ہمارا یہاں سے فرار ہونا مشکل ہو جائے گا. میں نے اسے کہا کہ سواری کے بغیر صحرا میں نکلنا موت کو آواز دے کر بلانے کے مترادف ہے. وہ بولی ہم باہر جو گدھا بیٹھا اس پر سوار ہو کر چلتے ہیں. ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ ہمیں کسی اونٹ کے بل بلانے کی آواز سنائی تھی. خاصری نے گھبرا کر کہا وہ لوگ آ گئے ہیں, اب کیا ہوگا. میں تیزی سے اٹھ کر خیمے سے باہر آ گئے. دور ایک اونٹ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا. میں خاصری کو کھینچ کر اندر لے گیا, کہا تم اس جگہ کمبر پر لیٹ جاؤ, خبردار اٹھنا مت کیونکہ ابھی گولیاں چلیں گی. یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا. دوڑ کر سامنے چند قدموں کے فاصلے پر ریت کی ڈھیری کے پیچھے پیٹ کے بل لیٹ گئے, رائفل کا رخ آنے والے اونٹ کی طرف کر دیا. ستاروں کی دھیمی روشنی میں اونٹ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک آدمی سوار ہے. خیمے کے باہر آ کر اونٹ بیٹھ گئے اور وہ آدمی اونٹ پر سے نیچے اتر آیا. مجھے اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی بندوق نظر آئی. اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے خیمے سے نکل کر سخت حماقت کیا. اگر ڈاکو نے خیمے میں لیٹی ہوئی عورت خاصلی کو یرغمال بنا لیا تو یہ اسے لے کر بڑی آسانی سے فرار ہو جائے گا اور میں اس پر گولی نہ چلا سکوں گا. لالٹین کی روشنی میں میں نے اسے پہچان لیا. یہ پہلے بھی اپنے ساتھی کے ہمراہ یہاں آیا تھا. شاید اسے خیمے میں ایک تنہا جوان عورت کی موجودگی کا گناہ آلود احساس واپس کھینچ لایا تھا. مجھے اس پر فوراً حملہ کر دینا چاہیے تھا. اگر یہ ایک بار خیمے کے اندر چلا گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا. کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر دو میں سنیے.